بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سائلی عن مذهبی و عقیدتی رزق الہدا من للہدایت اسألو اسمع کلام محقق فی قوله لا ینثنی عنہ ولا یتبدلو حب الصحابة كلهم لی مذهب و مودة القربى بها اتوسلو هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد ينقل فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو ائمہ اربعہ کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید اور ان کے اتباع کو بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کا متبع ہوں، تم بھی ان کے متبع بن جاؤ. فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقُوا، اگر تمہارے شامل حال توفیق یزدی رہے تو تم ان کے متبع بن جاؤ، ورنہ پھر تم بدعتی کہلاؤ گے. تو یہ عقیدے کے باب میں فرماتے ہیں، ھذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفۃ ثم احمد ینقلو، کہ جیسا یہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. بہت سے مقلدین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مقلد تو ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی کے، لیکن پھر الگ سے اپنا راگ الاپتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں فلاں اشعری ہے، فلاں ماتوریدی ہے، فلاں فلاں ہے. لیکن حضرت ابن تیمیہ صاف صاف بیان فرماتے ہیں کہ میرے ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ وہ میرا عقیدہ، اور وہ اتنے زور سے اس کو مانتے ہیں اور جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں. صرف اس قصیدہ لامیہ میں ایک جگہ اتفاقاً ذکر نہیں ہو گیا، بلکہ ایک کتاب ہے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تلخیص کتاب الاستغاثہ، اور عرف میں مشہور اس نام اس کا الرد علی البکری. اس میں ارشاد فرماتے ہیں، وکلام یحیی بن معین و البخاری و مسلم و ابی حاتم و ابی زرعہ و النسائی و ابی احمد ابن عدی و الدارقطنی و امثالہم فی الرجال و صحیح الحدیث و ضعیفہ هو مثل كلام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وامثالهم في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. وفي الأئمة من هو إمام مع هؤلاء وهؤلاء مشارك للطائفتين، وإن كان بأحد الصنفين أجدر. وأكثر أئمة الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد، وكذلك الأوزاعي والثوري والليث هؤلاء، وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ولی ابی حنیفۃ ایضا ما له من ذلک. ولكن لبعضهم في الامامه في الصنفين ما ليس للاخر، وفي بعضهم من صلف المعرفه باحد الصنفين ما ليس في الاخر، فرضي الله عن جميع اهل العلم والايمان. تو یہ اس کتاب میں حضرت اس عبارت میں جو حضرت امام ابن تیمیہ نے فرمایا، وہ ایک دوسرا فن ہے جرح و تعدیل کا، کہ ائمہ کرام جن رواہ سے احادیث لیتے تھے تو پہلے اس کو جانچا کرتے تھے کہ آیا وہ یہ راوی ان میں سے تو نہیں ہے کہ جس پر ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے کوئی کلام کیا ہو. تو پھر وہ ائمہ جرح و تعدیل کے جو جو جن جن حضرات پر کلام ہیں اس کو جانچتے اور دیکھتے. تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں جو رواد کی جرح و تعدیل کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم ان سے حدیث لو اور ان سے مت لو. اسی لیے آگے جا کر فرمایا فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، وانتقد الرجال شعبة. تو یہ جو ایک مستقل ایک بہت بڑا فن ہے جس پر ساری تشریح کی بنیاد ہے، کہ تشریح کا ماخذ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اور سنت کون سی حدیث لی جائے گی اور کس سے لی جائے گی، تو یہ بتانے والے جو ائمہ ہیں ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابن تیمیہ قرار دے رہے ہیں. اور یہ تو چونکہ حضرت ابن تیمیہ نے یہ تنہا یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ خود امام ترمذی نے کتاب العلل میں، جو ان کی کتاب ہے جامع کبیر، تو اس کی کتاب العلل میں فرمایا کہ حدثنا محمود بن غیلان عن ابی حنیفہ عن ابی یحیٰ الحمانی قال سمعت ابا حنیفہ یقول ما رأیت اکذب من جابر الجعفی ولا افضل من عطاء ابن ابی رباح. کہ جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا انسان میں نے دیکھا نہیں، اور عطاء ابن ابی رباح میرے اساتذہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین انسان. تو ایک کی جرح فرمائی اور اس کو مجروح قرار دیا، اور ایک کو فضیلت دی. اور یہ باقاعدہ امام ترمذی کی طرح سے اور ائمہ نے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کیا، جیسا کہ بیقی نے عبد الحمید الحمانی سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا سعد الصغانی وقام الى ابي حنیفه فقال يا ابا حنیفه ما تقول في الاخذعني الثوري. کہ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ سفیان الثوری سے حدیث لی جا سکتی ہے؟ کتنے بڑے امام سفیان ثوری، ان کی جرح و تعدیل کا سوال اٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ سفیان ثوری سے حدیث ہم لے سکتے ہیں، ان سے حدیث سن کر لکھ سکتے ہیں؟ قال اکتب عنہ فإنہ ثقہ. پوچھا گیا یا ابا حنیفہ ما تقول فی الاخذ عن الثوری، قال اكتب عنه فانه ثقه ما خلا احاديث ابي اسحاق عن الحارث وحديث جابر الجعفي. فرمایا کہ سفیان ثوری جتنی احادیث کا ذخیرہ سنا ہے وہ سب لے لو، صرف دو راویوں کی روایت وہ بیان کریں تو مت لو. ایک ابو اسحاق جو حارث سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرے جابر جعفی کی احادیث، کہ اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکذب سب سے زیادہ جھوٹ بیان کرنے والا قرار دیا. اسی طرح کتنے بڑے امام ہیں سفیان ابن عیینہ، وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اول من اقعدنی للحدیث ابو حنیفہ قدمت الکوفہ فقال ابو حنیفہ ان هذا اعلم الناس بحديث عمرو بن دینار فاجتمعوا علی فحدثتهم. کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کوفے میں بٹھایا، اور لوگوں میں اعلان فرمایا کہ عمرو بن دینار کی حدیث کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان سے حدیث سنو، بیٹھو ان کے پاس، پڑھو ان سے۔ فاجتمعوا علی فحدثتهم، اب کتنے بڑے امام سفیان ابن عیینہ، وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسند پر بٹھانے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا تب جا کر لوگ مجھ سے جڑے اور میرے پاس آ کر بیٹھے۔ اور سنیے کتنے سارے روایات ہیں جن کے بارے میں دونوں طرح کا کلام، جیسے یہاں حضرت سفیان بن عیینہ سے حدیث سننے کے لیے امام صاحب نے لوگوں کو اعلان فرما کر بٹھایا، سفیان ثوری کے متعلق فرمایا کہ ان سے تمام احادیث سنو، صرف دو راویوں کی حدیث اگر وہ بیان کریں تو ان سے مت سنو۔ اسی طرح حضرت امام فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لعن اللہ عمرو بن عبید، لعن اللہ عمرو بن عبید فإنه فتح للناس بابا الى علم الكلام۔ اسی طرح عمرو بن عبید پر بگڑے ہیں۔ اسی طرح وقال ابو حنیفہ قاتل اللہ جہم بن صفوان ومقاتل ابن سلیمان۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جہم اور مقاتل دونوں کے متعلق میں ایسا سخت کلمہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ھذا افرط فی النفی وھذا افرط فی التشبیہ، کہ یہ صفات کی نفی کرتے ہیں صفات باری تعالیٰ کی، اور یہ دوسرے والا مشبہ میں داخل ہونے کو ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ صرف تشریعی مسائل نہیں پوچھتے تھے، حرام حلال جائز ناجائز، بلکہ جس پر مدار ہے تشریح کا کہ ہم کن سے حدیث پڑھیں کن سے نہ پڑھیں، یہ پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، پھر جو حدیث پڑھنے کے طرق ہیں اس کے بارے میں امام صاحب سے پوچھا جاتا تھا۔ ابو عاصم فرماتے ہیں کہ سمعت ابا حنیفہ یقول، اب کتنے بڑے محدث ابو عاصم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام، وہ اپنی سنی ہوئی بات نقل فرماتے ہیں کہ سمعت ابا حنیفہ یقول القراۃ جائزہ، یعنی عرض الکتب، کہ عرض کتب جائز ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس کو جائز قرار دیا۔ ہمارے حضرت شیخ قدس روح جہاں کہیں ثلاثی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آتی تو ہمیشہ اس کو دہراتے اور فرماتے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ثنائی روایات کے دو واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ امام عبد الوہاب شعرانی اپنی میزان کبرا میں فرماتے ہیں کہ جیسے مالکیہ کی یہ اصح الاسانید قرار دی جاتی ہے مالک النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصح الاسانید عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح کہ وہاں سفیان بن عیینہ نے اپنے متعلق فرمایا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل فرماتے ہیں محمد بن مزاحم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لولا ان اللہ اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس، کہ اگر اللہ نے مجھے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری تک پہنچایا نہ ہوتا تو میں تو عام انسانوں کی طرح ہوتا۔ یہ تو بڑے بڑے ائمہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور اپنے متعلق اپنا انتساب کرنا ان کے نزدیک قابل فخر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر یہ علمی احسان. یحییٰ ابن معین کے متعلق مکی ابن ابراہیم فرماتے ہیں شداد ابن حکیم سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ما رائے تو عالم من ابی حنیفہ, کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر عالم میں نے دیکھا نہیں. اسی طرح مکی ابن ابراہیم جن کی ثلاثی روایات جگہ جگہ حضرت امام بخاری لیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ اعلم اہل زمانی ہی, کہ مکی ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء کو پایا ان میں سب سے عالم, میں نے جن کو پایا سب سے بڑا عالم ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ میں نے یحییٰ ابن سعید القطان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا نکذب اللہ, اللہ سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ما سمعنا احسن من رائے ابی حنیفہ وقد اخذنا باکثر اقواله, کہ ہم بکثرت ان کے اقوال پر عمل کرتے ہیں اور اس پر فتویٰ دیتے ہیں. وقال الربیع وغیرہ عن الشافعی, ربیع وغیرہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے تھے کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ, کہ تشریح اور فقہ کے باب میں باقی سارے کے سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا درجہ بچوں کی طرح ہے. اسی طرح حرملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الناس عیال علی ہؤلاء فمن اراد ان یتبحر فی الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ ومن اراد, ہر باب میں انہوں نے بتایا کہ فقہ میں بتایا اور مغازی میں بتا رہے ہیں کہ ومن اراد ان یتبحر فی المغازی فہو عیال علی ابن اسحاق ومن اراد ان یتبحر فی التفسیر فہو عیال علی مقاتل ابن سلیمان. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیسا سخت کلام کیا, جہاں کہ یہ نفی میں مبالغہ کر گئے اور یہ تشبیہ میں مبالغہ کر گئے, تو ان میں دو میں سے ایک مقاتل ابن سلیمان پر کتنا سخت کلام کیا. اور یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حضرت امام کا فتویٰ پہنچا نہیں ہوگا, ان کے بارے میں قول اور جرح ان کی پہنچی نہیں ہوگی, اس لیے وہ تفسیر میں ان کو آگے قرار دے رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ومن اراد ان یتبحر فی الشعر فہو عیال علی زہیر بن ابی سلمۃ ومن اراد ان یتبحر فی النحو فہو عیال علی الکسائی. اور آگے سنیے, یزید ابن ہارون فرماتے ہیں کہ ادرکت الناس فما رأیت احدا اعقل ولا اورع ولا افضل من ابی حنیفہ. اللہ اکبر, کہ سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان اگر میں نے دیکھا تو وہ ابو حنیفہ, سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والا انسان اگر میں نے دیکھا تو وہ ابو حنیفہ, اور تمام صفات میں سب سے افضل ترین اگر انسان دیکھنا ہو تو ابو حنیفہ کو دیکھو. اسی لیے مجھے یاد ہے کہ ہماری جب مشکات ہو رہی تھی حضرت شیخ یونس صاحب کے ہاں, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قصیدہ اور اس کے اشعار پڑھا کرتے تھے, مرثیے کے پڑھا کرتے تھے, جو حضرت عبداللہ بن مبارک نمبرسی یا حضرت امام کا کہا ہے. تو اسی طرح یعقوب ابن شیبہ عبداللہ بن مبارک کے اشعار نقل کرتے ہیں کہ رائیت ابا حنیفہ کل یوم یزید النبا لطن و یزید خیرا وینتق بالصواب ویصطفی اذا ما قال اہل الجور جورا رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا. تو وہ تو علم کا ایک سمندر ہے, اسی لیے نصر بن علی کسی سے نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں لوگ دو قسم کے ہیں, کچھ تو ان سے حسد کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو ان کی خوبیوں سے واقف نہیں. اور فرماتے ہیں کہ جو خوبیوں سے واقف نہیں جاہل ہیں وہ میرے نزدیک اچھے ہیں حسد کرنے والوں کی بنسبت. تو انہوں نے فرمایا کہ الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل و احسنہم عندی حالا الجاہل. تو یہ حق تعالی شانہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت تو کہاں تک پہنچایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ افقہ اہل الارض فی زمانہ, اور مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ کان اعلم اہل الارض, روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے. اسی لیے عبداللہ ابن داؤد خریبی لوگوں کو ایک نصیحت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یم بغی للناس ان یدعو فی صلاتہم لابی حنیفہ. پھر آگے اس کی وجہ بیان فرمائی, کیوں کہ لحفظہ الفقہ والسنن علیہم. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے اور مناسب ہے کہ اپنی نمازوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے لیے دعا کیا کریں, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے فقہ کو محفوظ کیا, انہوں نے احادیث کو ہمارے لیے محفوظ کر کے ہمیں پہنچایا. اور علامہ ولی الدین تبریزی شافعی اپنی اسماء رجال میں فرماتے ہیں کہ شریک نخعی فرمایا کرتے تھے کہ کان ابو حنیفہ طویل الصمت. انہوں نے اس کی لیم اور وجہ بتائی کہ یہ ساری کی ساری مخلوق بڑے بڑے ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے فدا کیوں ہیں. تو انہوں نے کھوج لگائی اور ہمیں اس کی وجہ بتائی, کان ابو حنیفہ طویل الصمت دائم الفکر قلیل المحادثة للناس وهذا من اوضح الامارات على علم الباطن والاشتغال بمهمات الدين فمن اوتي الصمت والزهد فقد اوتي العلم كله. یہ خوبیاں تھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کہ ہر وقت اپنی سوچ میں رہتے تھے, بالکل چپ چاپ, اور بہت کم لوگوں سے بات چیت. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم باطن حق تعالیٰ شانہ نے ان کو عطا فرمایا ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں فرصت نہیں لوگوں سے ملنے جلنے کی اور بات چیت کی, اپنے علم باطن میں وہ مشغول ہیں. اور یہ جو عام انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جمہور کے ساتھ, عوام کے ساتھ مشغولی ہے, اس سے بڑے کام میں وہ مصروف ہیں. تو یہ حق تعالیٰ شانہ کا انعام جو انہیں حاصل ہوا, یہ حق تعالیٰ شانہ کہ توفیق ہی سے ہوا, لیکن ان کے کسب کو بھی دخل کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی, جیلوں میں کوڑے کھائے, آخر میں جیل میں زہر دیا گیا, اسی میں جان گنوائی. تو یہ اتنا ثبات قدم اور استقامت حق تعالیٰ شانہ نے ان کو کیسی عطا فرمائی, کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے حضرت امام نے فجر کی نماز پڑھی. اور اس کو کئی ایک نے نقل کیا ان الفاظ سے کہ تواتر سے یہ ثابت ہے کہ صرف ایک آدھ کسی شاگرد نے اپنے حسن زن سے یہ واقعہ نقل نہیں کیا. اسی لیے اسد ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ صلى ابو حنیفہ فیما حفظ علیہ صلاۃ الفجر بے وضوء العشاء 40 سنة. اور رات بھر کیا کرتے تھے؟ وکان عامۃ اللیل یقرأ جمیع القرآن فی رکعہ واحدہ. ایک آدھ دفعہ کا قصہ نہیں کہ صرف عمرے پر گئے تھے اور وہاں ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھ لیا, نہیں. وکان عامۃ اللیل یقرأ جمیع القرآن فی رکعہ واحدہ وکان یسمع بکاؤہ باللیل حتی یرحمہ جیرانہ, کہ ان کی سسکیاں ہچکیاں پڑوسی سنتے تھے کہ یہ رو رہے ہیں تو ان کو بھی ان پر رحم آتا. کہتے ہیں اور غور سے سنیے, اسد بن عمرو بیان فرماتے ہیں کہ وہ حفظ علی انہ ختم القرآن فی الموضع الذی توفی فیہ, جس گھر میں زیادہ وقت گزرا اس گھر میں توفی فیہ 70,000 مرہ, کہ انہوں نے 70,000 قرآن ختم کیے. ابھی یہ جو اعتکاف ہے تو اس میں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں کو کہ بڑی تعداد روزانہ ایک قرآن ختم کرنے والی ہے, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک سے آگے بڑھ کر ایک سے زیادہ ایک ختم سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی دو دو ختم کرنے والے بھی ہیں. اور اب تک مجھے دو ساتھی ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے بعض ایام کے بارے میں بتایا کہ میں نے آج 4 قرآن پڑھے, اس نے لمبے روزوں میں 4 قرآن شریف. اور ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ گزشتہ سال تو میرے 4-4 قرآن شریف روز ہو جاتے تھے, لیکن اس سال میں 3 کے قریب پڑھ سکا ہوں. تو یہ اتنا آسان ان کے لیے کیسے ہو گیا کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, ان کی سنتوں کو مانتے ہیں, ان کے مجاہدوں کو مانتے ہیں, اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جیسے انہوں نے بتایا ہے, تو اسی طرح محمد ابن حرب مروزی, اسماعیل ابن حماد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام کا انتقال ہوا تو صاحبزادے حضرت حماد نے حسن ابن عمارہ سے درخواست کی کہ آپ غسل دیجئے. تو غسل دیتے آتے تھے, روتے آتے تھے اور کہتے تھے کہ رحمک اللہ وغفر لک, کہ اللہ تم پر رحم کرے, اللہ تمہاری مغفرت کرے, کہ لم تفطر منذ 30 سنة, کہ 30 برس لگاتار روزے, ولم تتوسط یمینک باللیل منذ 40 سنة, کہ تم نے داہنی کروٹ پر تم لیٹے بھی نہیں رات بھر پوری رات, کتنے 40 برس. لم تتوسط یمینک باللیل منذ 40 سنة. اسی طرح مثال فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں رات کے وقت پہنچا تو میں آواز سن رہا ہوں پڑھنے والے کی, تو ایک منزل ہوئی تو میں نے سوچا کہ منزل ختم ہوگی تو رکو کر دیں گے, تو پھر 10 پارے ہو گئے رکو نہیں کیا, دیکھا کہ 15 پارے ہو گئے رکو نہیں کیا, یہاں تک کہ ایک رکعت میں انہوں نے قرآن ختم کیا. میں نے اندھیرے میں قریب جا کر غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو فیدن ہو ابی حنیفہ، فیدن ہو ابو حنیفہ، کہ وہ دیکھا کہ یہ تو ابو حنیفہ ہیں، یہ کون کہتے ہیں مصر. اسی طرح خارجہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والے چار انسان، حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ آج کل یہ جو جسے لیلۃ النور کہتے ہیں، غلطی ہو گئی کہ ہم نے یہ نام دے دیا اور یہ چل پڑا. ہوا تو یہ تھا کہ گزشتہ سال جس طرح اب ہر وقت قرآن قرآن کان میں پڑتا رہتا ہے، کوئی وہاں سوئے تو قرآن کی آواز، آنکھ کھلے گی تو قرآن کی آواز، یہاں کوئی رو رہا ہے دعا کی آواز. تو میں نے عید کے بعد دارالعلوم میں ساتھیوں سے کہا کہ یہ وہ ساری رونقیں چلی گئی، تو مہینہ ہو گیا ہم اس سے محروم ہیں، چلو ایک آدھ دن کے لیے تو ہم بیٹھ جائیں، اعتکاف کر لیں. تو اس دن تو میں نے اعتکاف کا اعلان کیا کہ جس طرح رمضان میں اعتکاف کرتے تھے تو اس طرح اعتکاف کر لیتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بیٹھے تو سب نے ایک ایک قرآن شریف پڑھا، تو اس تجربے کی روشنی میں پھر سلسلہ چل پڑا. لیکن ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کا نام دیا لیلۃ النور، کہ جس کو جو کڑوی گولی کی طرح اتر نہیں سکا، اٹک گیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کہ خارجہ فرماتے ہیں کہ ختم القرآن فی رکعہ اربع، کہ چار انسان ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یحییٰ ابن نصر فرماتے ہیں کہ ربما ختم القرآن فی رمضان ستین ختمہ، جس طرح ہمارے ساتھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے کئی دن تک دو دو پڑھے، کئی دن تک تین تین پڑھے. تو جیسے عبداللہ بن مبارک کے قصیدے کے ایک دو شعر سنائے تھے، تو اسی طرح عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے، اتذکرون رجلا اردت علیہ دنیا بحذافیرها ففر منها، کہ ان کے تم ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہو کہ جن کے سامنے دنیا پیش کی گئی کہ جتنی چاہو لے لو. فرماتے کہ وہ بھاگے اور آگے خوبیاں بیان فرمائے، وکان حسن الثیاب، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننے والے تھے، طیب الریح، ہر وقت خوشبو پھوٹتی تھی ان کے جسم سے اور کپڑوں سے، حضرت شیخ قدسی روح کو ہم نے اسی طرح دیکھا، یعرف بریح طیب اذا اقبل، دور سے وہ آ رہے ہوں تو ان پر نکاح پڑھنے سے پہلے خوشبو خبر دے دیتی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، حسن المجلس، ان کے ساتھ بیرا کر بیٹھو ان کی مجلس میں تو مزہ آ جائے، کثیر الکرم، جود و سخاوت کا دریا، حسن المواسات لی اخوان، ہی اپنے ساتھیوں کے لیے غمخوار، ربعہ، درمیانی سائز کا قد تھا آپ کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ذرا قد میں طول تھا، احسن الناس منطقا، بہترین زبان، واحلاهم نغمہ، بہترین آواز. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خود امام صاحب سے میں نے سنا، فرمایا کہ قدیمت البصرہ، کہ میں بصرہ پہنچا تو وہاں لوگوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تو جن کا میرے پاس جواب نہیں تھا، تو اس کمی اور نقص کو ختم کرنے کے لیے جعلت علی نفسی اللہ افارق حمادا حتی یموت، کہ میرے استاد حماد کی خدمت میں رہتا ہوں جب تک ان کا انتقال نہ ہو جائے. فصحبتہ ثمانیہ عشرۃ سنہ، 18 برس میں ان کی خدمت میں رہا اور اپنے ان استاذ سے جن کی خدمت میں 18 برس رہے اتنا پیار، اتنا عشق. ثم ما صلیت صلاۃ الا استغفرت له مع والدی، کہ جب میں نے نماز پڑھی تو میری نماز میں میں نے جیسے اپنے والدین کے لیے ولی والدیہ دعا کی تو میرے استاد کے لیے بھی دعا کی. حق تعالی شان و حضرت امام کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمایا، ان کی طرح علم باطن میں ترقی کے ہم خواہاں ہوں اور اپنے باطن کی اصلاح میں مشغول ہوں، اس کی حق تعالی شان ہمیں توفیق دے. اور کلام الہی کے ذریعے حق تعالی شان نے انہیں ان بلند درجات تک پہنچایا. حق تعالی شان اپنے کلام کی تلاوت کی ہم توفیق میں ارزاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.